السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللہ کے مبارک نام کے ساتھ آج سے ہم سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ سلسلہ مختلف اقساط میں کم و بیش ایک گھنٹے پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ. اس سلسلے میں ہمارے پیش نظر ابو نعمان سیف اللہ خالد کی تالیف سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ صحیح اور مستند روایات پر مشتمل ہے. میں یہاں اختصار کے پیش نظر ہر حوالہ بیان نہیں کروں گی، مگر آپ ہر بات کا حوالہ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ عز و جل تمام احباب کو جزائے خیر دے اور اس سلسلے کو خلیفہ راشد عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار اپنانے کا ذریعہ بنائے، آمین. آپ کی بہن ڈاکٹر مصباح احمد سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مطالعہ پارٹ ون میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حیات اور آپ کے کارناموں کا مکمل تذکرہ یہ میرے بس کی بات نہیں. آپ رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایک درخشندہ اور تابندہ باب ہے. آپ رضی اللہ عنہ شرافت، بزرگی، اخلاص، جہاد اور دعوت اللہ کی اعلیٰ مثال ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شمار ان رہبروں میں ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے زندگی کے اصول وضع کرتے ہیں اور پھر لوگ اپنی زندگیوں میں ان کے اقوال و افعال سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی سچی تعبیر اور فہم سلیم کا مظہر بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی پیروی کریں اور ان کے راستے پر چلیں. ابن ماجہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انبیاء و رسل اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل و بہتر ہیں. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرنا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں محدث یعنی صاحب الہام یا درست راہ والے لوگ ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے. ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے. یہ حدیث ختم نبوت پر دلیل بھی ہے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، میں ایک کنویں پر کھڑا اس میں سے پانی کھینچ رہا ہوں. اس دوران میرے پاس ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آئے. ابو بکر نے میرے ہاتھ سے ڈول پکڑا اور ایک یا دو ڈول کھینچے. ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. پھر ابو بکر کے ہاتھ سے وہ ڈول خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور ان کے پاس پہنچتے ہی وہ ایک بہت بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا. میں نے لوگوں میں ایسا شہزور اور باصلاحیت یعنی ابکری، ابکری کا مطلب ہوتا ہے باصلاحیت، میں نے لوگوں میں ایسا شہزور اور باصلاحیت نہیں دیکھا جو ان کی طرح پانی نکالتا ہو. انہوں نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگوں نے اونٹوں کو پانی پلا کر بٹھا دیا، یعنی جانوروں تک نے پیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نیک و صالح لوگوں کا تذکرہ کیا جائے تو بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے شروع کرو، کیونکہ ان کا قبول اسلام اسلام کی مدد تھا، ان کا دور امارت اسلام کی فتح تھا، اور اللہ کی قسم زمین پر ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم محسوس نہ کر رہی ہو. یہاں تک کہ درخت کا تنہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جدائی محسوس کر رہا ہوگا. اور اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی فراہم کرتا تھا. اور اللہ کی قسم میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شیطان ملعون بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتا تھا. کہ اگر اس نے کوئی بدعت ایجاد کرائی تو سجیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے اس کے ملعون چہرے پر دے ماریں گے، اور اللہ کی قسم اگر میں کسی ایسے کتے کو جانتا ہوتا جو سجیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہو تو میں اس کتے سے ضرور محبت رکھتا۔ سجیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اشراف قریش میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سفارتکاری کا شعبہ آپ کے خاندان سے متعلق تھا، یعنی جب اہل قریش کی کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو آپ ہی کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا۔ ان کا اثر و رسوخ مشہور تھا، یا جب کوئی تفاخر نسب کے اظہار کی ضرورت پیش آتی تو اس کام کے لیے بھی آپ ہی کے بزرگ آگے نکلتے تھے۔ آپ کا نسب نامہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب کے ساتھ یوں قائم کیا، باب مناقب عمر بن الخطاب ابی حفص القرشی العدوی رضی اللہ عنہ۔ سجدنا عمر رضی اللہ عنہ کو صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ اہل کتاب میں بھی الفاروق کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سجدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، غزوہ یرموک کے دن میں نے اہل کتاب کی بعض کتب میں یہ بات دیکھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو الصدیق بہت زیادہ سچے ہیں یہ لکھا ہوا تھا، تم نے ان کا یہ نام رکھ کر درستی کو پا لیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کو الفاروق یعنی حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے والے یہ لکھا ہوا تھا، گویا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں اور تم نے ان کا یہ نام رکھ کر بھی درستی کو پا لیا۔ سجدنا عمر رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 12 سال چھوٹے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کے سال ہوئی۔ سجدنا عمر رضی اللہ عنہ دراز قامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے، سر کے اگلے حصے کے بال گرے ہوئے تھے، رنگ خوب سفید تھا، آنکھیں سرخ تھیں، داڑھی ہلکی تھی اور مونچھیں گھنی تھیں، اور ان کی رنگت سرخی مائل تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو مہندی سے رنگا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام اور آپ کی نانی کا نام شفا بنت عبد قیس بن عدی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی متعدد بیویوں کے نام اور ان میں سے کئی اولادوں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ مشہور سجدنا عبداللہ بن عمر، سجدنا عبد الرحمن بن عمر اور ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضوان اللہ علیہم ہیں۔ آپ کی کچھ لونڈیاں بھی تھیں اور ان میں سے بھی آپ کی اولاد ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ نکاح زمانہ جاہلیت میں اور کچھ بعد از اسلام کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قریش مکہ میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں ایک سجدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بچپن کے مشاغل میں اونٹ چرانا بھی تھا۔ عبد الرحمن بن حاطب بیان کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرہ کی غرض سے سجدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب ہم مکہ سے 12 میل دور زجنام نامی جگہ پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یقیناً ایک وہ دن تھا میں اس گھاٹی میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا، وہ بہت سخت طبیعت کے مالک تھے، میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی لکڑیاں اکٹھی کرتا، اور آج میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ لوگ میری مثالیں دیتے ہیں، اور آج میرے اوپر سوائے اللہ کے اور کوئی نگران نہیں، اور یہ سب اسلام کی بدولت ملا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو بعض اوقات نماز، حجاب اور مختلف مقامات پر بہت ساری عبادات کو بجا لانے میں آر محسوس کرتے ہیں اور شرمندگی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو ہمارے اسلاف اسی اسلام کی بدولت فاتح بنے، حکمران بنے، اور انہوں نے اپنے ماضی کو بھی دہرایا کہ ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سجدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اعزاز سے نوازا ہے کہ آپ مراد رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے سجدنا عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، دعائے نبوی ہی آپ کے قبول اسلام کا سبب تھی۔ سجدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے تو اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر دے، تو اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سے عمر رضی اللہ عنہ زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھے۔ ایک اور صحیح روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ خاص عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے لوگوں پر بڑا اثر ہوا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے۔ آپ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کو غلبہ ملا، مزید ہمت ملی۔ آپ نے ہجرت کی تو صرف خود نہیں بلکہ اپنے ساتھ 20 لوگوں کو لے کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچتے ہی مسئلہ آذان ہو یا اس کے علاوہ، موافقات الہی اور موافقات نبوی کے مستاق بنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ موافقات الہی، مراد نبوی اور مستجاب الدعوات تھے۔ ثقہ تابعی شرجیل بن مسلم خولانی بیان کرتے ہیں کہ جب اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو گرفتار کیا اور آگ کی ایک بڑی خندق تیار کی گئی جس میں ابو مسلم خولانی کو ڈال دیا گیا، لیکن آگ نے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ لوگوں نے اسود انسی کو مشورہ دیا کہ آپ اس شخص کو جلا وطن کر دیں ورنہ آپ کے پیروکار آپ سے متنفر ہو جائیں گے، تو اس نے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو چھوڑ دیا اور وہ مدینہ تشریف لے آئے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، وہ آگے بڑھے اور پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ابو مسلم خولانی نے جواب دیا میں یمن سے آیا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ شخص کون ہے جسے کذاب اسود انسی نے آگ میں پھینکا تھا؟ ابو مسلم نے جواب دیا وہ عبداللہ بن ثوب تھا۔ یہ کسر نفسی دیکھیں کہ ایسے نام لے لیا جیسے کوئی اجنبی ہو، کوئی اور ہو اور یہ خود نہ ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو مسلم سے کہا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا وہ تو ہے؟ ابو مسلم نے کہا اللہ کی قسم وہ میں ہی ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ سے معانقہ کیا اور رو پڑے، پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے بٹھایا اور کہا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من فعل بہ کما فعل بابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے میری ملاقات میری موت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایسے فرد سے کرا دی جس کے ساتھ ویسا ہی حادثہ پیش آیا جیسا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ تدوین قرآن میں بھی آپ کا بڑا حصہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاں قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے خدمات دیں کہ ان کے دور میں بہت سے حفاظ ہوئے، لیکن جب مارکہ یمامہ پیش آیا اور حفاظ کی قراء کی بہت شہادتیں ہوئیں تو عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن کو مختلف چیزوں، چمڑے کے ٹکڑوں، ہڈیوں، کھجور کی شاخوں اور لوگوں کے سینوں سے ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا، تو اس کا کریڈٹ بھی عمر رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے۔ یہی مصحف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے پاس رہا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے پاس رہا اور ان کی وفات کے بعد ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے مختلف نسخوں میں چھپوا کر مختلف علاقوں، ملکوں، شہروں میں بھجوایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بہت ساری احادیث ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا صبح کے وقت پانی کھینچ رہا ہوں، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا تو وہ ڈول ایک بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا، میں نے ایسا شہزور اور باصلاحیت شخص نہیں دیکھا۔ انہوں نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگ اچھی طرح سیراب ہو گئے اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو بھی سیراب کر کے باڑوں میں بند کر دیا۔ اس حدیث میں سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کی کثرت اور اسلام کے غلبے اور نکھار کی طرف بھی ضمناً اشارہ ملتا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ میں کب تک تمہارے درمیان رہتا ہوں، لہٰذا تم میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ حدیث واضح طور پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو برحق ثابت کرتی ہے۔ یقیناً سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس کے اہل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اقتداء کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اشد امتی فی امر اللہ عمر، میری امت میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مقرر کر دیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس سختی کی بنا پر کچھ لوگوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گلا شکوہ بھی کیا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے باپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو ان کے پاس فلاں فلاں آدمی آئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت مزاج آدمی کو ہم پر خلیفہ مقرر کر دیا ہے، تو کل جب آپ اپنے رب سے ملیں گے تو اسے کیا جواب دیں گے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اجلسونی، لوگوں ذرا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اب اللہ ترہبونی، کیا تم اس بات سے مجھے اللہ سے ڈرا رہے ہو؟ تو سنو، میں کہوں گا، اے اللہ، میں نے ان پر ان میں سے سب سے بہتر شخص کو خلیفہ بنایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دین کے معاملات میں اس سختی کا بہت اچھا اثر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام فتنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے، اور ہر اٹھنے والا فتنہ اپنی موت آپ مر جاتا تھا۔ لوگوں نے بھی ان کے دور خلافت میں پرسکون زندگی بسر کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نظام شورا بھی بڑا ہی مضبوط تھا۔ شورائی نظام کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رکھ دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس نظام پر سختی سے عمل کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کبار صحابہ اور ان نوجوان صحابہ کو جو علم و تقویٰ اور فہم و ذکا میں منفرد مقام کے حامل تھے، انہیں اپنی مجلس شورا کا رکن مقرر فرماتے۔ مثلاً سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو نوجوان تھے، ینگ ایج کے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا میں ممتاز مقام رکھتے تھے، حتیٰ کہ بسا اوقات خواتین سے بھی مشورہ کر لیتے، اور اگر ان کے مشورے میں بھلائی دیکھتے تو اسے اختیار فرماتے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اسلام کی مساوات۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی تمام تر سختی اور شدت کے باوجود عورتوں کی رائے کو بھی اہمیت دیتے۔ وہ مشہور واقعہ جسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، جب عمر رضی اللہ عنہ نے دوران گشت مدینہ کی گلیوں میں ایک عورت کی آواز سنی جو اپنے خاوند کی جدائی میں یہ شعر پڑھ رہی تھی، تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا حبيب الاعبه، رات طویل ہو گئی اور اس کا ایک پہلو سیاہ ہو گیا، میں جاگ رہی ہوں اور میرے پاس میرا رفیق حیات نہیں ہے کہ میں اس سے کھیلوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے بغیر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے 4 یا 6 ماہ بتائے تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مدت فکس کر دی کہ لشکر میں، سرحد پر بھی کوئی شخص اس سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہ رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عدالت کے شعبے میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حق و انصاف لوگوں کو ان کی دہلیز پر پہنچایا اور خود اہل ریاست کی چوکیداری کی۔ آپ نے اپنی رعایا کو ہر متوقع ظلم سے بچایا، عمال اور عوام کے مابین مکمل عدل و انصاف قائم کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ مدینہ اور اس کے مضافات میں قحط پڑ گیا، خشک سالی اتنی کہ ہوا چلتی تو ہر طرف خاک ہی خاک نظر آتی۔ یہ غالباً 18 ہجری میں 9 ماہ کا عرصہ تھا۔ اس سال کو عام الرماد کہا جاتا ہے، یعنی خشکی اور قحط سالی کا سال، کہ ہر طرف خاک ہی خاک، اسی بنا پر اسے عام الرماد یا عام الرمادہ یعنی خاک اڑنے کا سال کہا گیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عام الرمادہ کے سال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر گھی اس وقت تک حرام قرار دے دیا تھا جب تک کہ لوگ پہلے والی خوشحالی کی طرف نہیں لوٹ آتے۔ یہ وہ کردار تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عام الرمادہ کے موقع پر اختیار فرمایا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مہنگائی ہو گئی، خاص طور پر گھی مہنگا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر گھی کو اتنا بین کیا حتیٰ کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے فرماتے، تو قرقر لا واللہ لا تأکلہ حتیٰ یأکلہ الناس، اللہ کی قسم تو جس قدر چاہے گڑ گڑ کر لے، تو تب تک گھی نہیں کھائے گا جب تک لوگ گھی کھانا شروع نہ کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مذہبی آزادی کے علمبردار تھے۔ وہ اس سلسلے میں ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ انہوں نے اہل کتاب کو اپنے دین پر برقرار رہنے دیا، ان سے جزیہ وصول کیا اور ان کے عبادت خانوں سے متعلق ایک نظام وضع کیا۔ کچھ شرائط مقرر کر دیں، مثلاً راہبوں کے رہنے کے لیے کوئی نیا گھر نہیں بنایا جائے گا، وہ بھی جیسے عام عوام رہتی ہے ویسے رہیں گے، اور کوئی نیا گرجا گھر بھی تعمیر نہیں ہوگا، اور نہ ہی پرانے عبادت خانوں کی کوئی نئی تعمیر کی جا سکے گی کہ ان کی تعمیر و مرمت کی جائے، نہ گرجا گھروں پر صلیب ظاہر کریں گے، اور نہ اپنی صلیبیں اور اپنی کتابیں مسلمانوں کے راستوں اور ان کے بازاروں میں ظاہر کریں گے، یعنی جو کچھ ہے اس کو اپنے حد تک اپنے علاقے اور اپنے گھروں تک رکھیں، اس کو پبلکلی اوپن اناؤنس نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں تو یہاں ایون اسلامی ممالک میں ایسے لگتا ہے کہ یہود و نصارہ کا راج ہے، اقلیتوں کے حقوق کے نام پر مسلمانوں کو بے حقوق بے دخل کر دیا گیا ہے۔ سجیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے حقوق کا اتنا خیال رکھتے کہ اس میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی کسی قربانی کی پرواہ نہ کرتے، عطیات کی تقسیم کی بات ہو، بیت المال سے لینے کی بات ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سب سے پیچھے رکھتے، حتیٰ کہ امہات المؤمنین میں بھی جب تقسیم کرتے تو اپنی بیٹی کو سب سے آخر میں رکھتے کہ اگر کوئی کمی ہو جائے تو اپنی بیٹی ہی ہو، کوئی عمدہ پھل یا چیز آتی اس وقت تک اس میں سے نہ کھاتے نہ لیتے جب تک امہات المؤمنین کا حصہ نہ نکالتے۔ اصحاب رسول اور اہل بیت سے آپ کی محبت اور خدمت مثالی تھی۔ ایک بار ازواج مطہرات نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے حج کی اجازت طلب کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی حفاظت کے پیش نظر انکار کر دیا، جب اصرار بڑھا تو اجازت دی، لیکن ساتھ ہی ان کی دیکھ بھال اور خیال کے لیے عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے اور نہ ان کی طرف کوئی دیکھے، اونٹوں کے اوپر خیمہ نما ہودج میں انہیں سوار کیا، راستے میں جس جگہ رکنا پڑتا بستی کے باہر سے خود پہرا دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، آپ انہیں اپنے حقیقی بیٹوں اور رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گھر آنے کے لیے کہا، یعنی اپنے پاس بلایا، میں ان کے ہاں گیا تو دیکھا کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خود ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اجازت نہ ملنے کی وجہ سے دروازے پر کھڑا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما اندر نہیں گئے بلکہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے واپس لوٹ گئے۔ انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھ کر میں بھی واپس ہو گیا۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے تو فرمانے لگے، بیٹا تم آئے نہیں؟ میں نے عرض کی، میں حاضر ہوا تھا، آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھے تھے، میں نے آپ کے بیٹے عبداللہ کو اجازت نہ ملنے کی وجہ سے جب واپس جاتے دیکھا تو میں بھی واپس چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انت احق بالاذن من ابن عمر، انما اثبت فی رؤوسنا ما حد اللہ وانتم، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ اجازت دیے جانے کا مستحق ہے، ہمارے سر پر جو عزت اور ہدایت کا تاج ہے وہ اللہ کے فضل و کرم اور تم اہل بیت ہی کی برکت کی وجہ سے ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے درمیان مکمل ہم آہنگی، یکجہتی اور انتہائی قربت پائی جاتی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، جو سجدہ فاطمہ کے بطن سے تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، جن کی خلافت سے اہل بیت کی حفاظت ہوئی، آج انہی کی خلافت سے بعض لوگ بغض رکھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نیکوکار لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے میں بڑے فراخ دل تھے، ان کی بڑی قدردانی فرماتے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے ایک ایک آدمی کا نام لے کر پکارا لیکن مجھے نہ بلایا، تو میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگوں نے کفر کیا، اور آپ اس وقت اسلام کے لیے آگے بڑھے جب لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور آپ نے اس وقت وفا کی جب لوگوں نے اسلام سے غداری کی، اور آپ نے اس وقت اسلام کو حق جانا جب لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ سن کر عدی رضی اللہ عنہ بولے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا نام آپ نے نہیں لیا، اب مجھے فکر نہیں ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ کا بھی قصہ آتا ہے کہ یمن سے جو بھی آتا اس سے پوچھتے، کیا تم میں اویس بن عامر ہے؟ حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ کی خود اویس قرنی رحمہ اللہ سے ملاقات ہو گئی، تو پوچھا، کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم قرن قبیلے کی شاخ سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں برس تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا، مگر درہم برابر باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر یمن والوں کی فوج کے ساتھ آئے گا، وہ کرن قبیلے سے ہوگا، اسے برس تھا، وہ اچھا ہو گیا مگر درہم کے برابر باقی ہے، اس کی ماں ہے، وہ اس کا بڑا فرما بردار ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم اٹھا لے تو اللہ اسے سچا کر دیتا ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا، لہٰذا اے اویس تم میرے لیے دعا کر دو۔ اویس رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بخشش کی دعا کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، کوفہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہیں کوفہ کے حاکم کے نام ایک خط لکھ دیتا ہوں کہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، مجھے خاک ساروں میں رہنا یعنی نامعلوم زندگی گزارنا، گمنام زندگی گزارنا اچھا لگتا ہے۔ جب دوسرا سال آیا تو کوفہ کے رؤساء میں سے ایک شخص حج کے لیے آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اویس رحمہ اللہ کا حال پوچھا، یعنی ابھی تک یاد ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کا گھر خستہ حال تھا، وہ تنگ دست تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر یمن والوں کے پاس سے آئے گا، وہ کرن قبیلے سے ہوگا، اسے برس تھا جو اب ٹھیک ہو گیا مگر درہم برابر باقی ہے، اس کی ماں ہے، وہ اس کا بڑا فرما بردار ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم اٹھا لے تو اللہ اسے سچا کر دیتا ہے، پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سے مغفرت کی دعا کرانا۔ وہ سردار واپس گیا تو اویس رحمہ اللہ کے پاس پہنچا، عرض کی، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ انہوں نے فرمایا، آپ تو خود ابھی ابھی ایک مبارک سفر سے آئے ہیں یعنی حج سے، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اس شخص نے کہا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اویس رحمہ اللہ نے پھر وہی فرمایا، آپ تو خود ایک مبارک سفر سے آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اویس رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا، اچھا کیا تمہاری سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ تو اویس رحمہ اللہ نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی۔ اب عام لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کا جب پتہ چلا تو اویس رحمہ اللہ خاموشی سے کہیں اور چل دیے، یعنی پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کی شہرت کو پہچانیں اور کہیں ریاکاری نہ آ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حال دیکھیں، ہمارے دلوں میں کیسی کیسی خواہشات ہوتی ہیں دنیا کے حوالے سے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے التاریخ الصغیر للبخاری میں، کہ ایک دن انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم سب اپنی اپنی آرزو بیان کرو۔ کسی نے کہا، میری خواہش ہے کہ ساری دنیا سونے سے بھر جائے اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، لوگوں میں بطور خیرات بانٹ دوں۔ پھر کسی اور نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ ساری زمین ہیرے جواہرات سے اور قیمتی چیزوں سے بھر جائے، میں اسے اللہ کے راستے میں اور لوگوں پر خرچ کر دوں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ لوگوں سے پوچھتے رہے، حتیٰ کہ جب آخر میں اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تو سب حیران رہ گئے۔ فرمایا، لَكِنِّي أَتَمَنَّى أَن يَكُونَ مِلْءُ هَذَا الْبَيْتِ رِجَالًا مِثْلَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى حُذَيْفَةَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَأَسْتَعْمَلَهُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ دنیا ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان رضوان اللہ علیہم جیسے افراد سے بھر جائے اور میں انہیں اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کروں، یعنی بطور عمال ان کا تقرر کروں، ایسے لوگ مجھے چاہیے، یہ میری خواہش ہے۔ آپ عوام کی نہ صرف خواہشات کا، ضروریات کا خیال رکھتے بلکہ صحت کا بھی خاص خیال رکھتے، انہیں موٹاپے کے خطرناک نتائج سے آگاہ فرماتے رہتے اور وزن کم رکھنے کی رغبت دلاتے تاکہ اس طرح وہ اپنا کام طاقت اور ہمت سے انجام دے سکیں اور میدان کارزار میں بڑی پھرتی اور ہوشیاری سے غلبہ دین کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کر سکیں۔ معروف تابعی ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن فرقد رحمہ اللہ کے نام اپنے خط میں حکم دیا، ونزو علی الخیل نزوان، تم میں سے ہر آدمی جمپ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو۔ ابو عثمان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ فلقد رأیت الشیخ، میں نے ایک بڑی عمر کے آدمی کو دیکھا کہ وہ اس حکم کے بعد سوار ہونے کے لیے جمپ لگاتا اور نیچے گر جاتا، پھر جمپ لگاتا اور نیچے گر جاتا، وہ بار بار جمپ لگا کر سوار ہونے کی مشق کرتا رہا، حتیٰ کہ پھر میں نے اسی بزرگ کو دیکھا کہ وہ اس طرح جمپ لگا کر سوار ہوتا تھا جیسے کوئی نوجوان آدمی جمپ لگا کر سوار ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، ایسے یعنی ایک عام اور بزرگ شہری کو بھی فوجی ٹرینڈ تیار رکھتے تھے، توحید کی حفاظت اور بدعات سے بھی ہمیشہ جنگ میں رہتے۔ ان کا مشہور جملہ ان کے اس کردار کی ہی سوچ کی ہی ترجمانی کرتا ہے، اے حجر اسود، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مجھے یقین ہے کہ تمہیں ایسے ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. آپ رضی اللہ عنہ یہ الفاظ اس لیے ارشاد فرمائے کیونکہ لوگ زمانہ قریب میں بتوں کے پجاری رہ چکے تھے، وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس پتھر کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا پتھروں کی تعظیم اور ایک طرح کی عبادت ہے جس طرح جاہلیت میں کی جاتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے واضح فرما دیا کہ یہ عمل اتباع رسول ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں، نہ کہ اس پتھر کی اپنی کوئی طاقت. دلائل النبوہ للبحقی کے حوالے سے ایک اور حیران کن واقعہ آتا ہے کہ ایک شہر فتح کیا تو وہاں سے تابوت میں ایک لاش ملی. لوگوں کا گمان تھا کہ یہ دانیال علیہ السلام کی لاش ہے، اور وہ اس سے منتیں، مرادیں، بارش اور فتوحات مانگا کرتے تھے، اور ان کی امیدیں پوری ہو جاتی تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ انہیں کسی ایسی جگہ دفنا دو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ وہ بدعات و خرافات سے، شرک سے بچ جائیں، کیونکہ ایسے ہی انبیاء کی پوجا پاٹھ شروع ہو جاتی ہے، جیسے آج کل حال ہے مقبروں کا، مزاروں کا، درباروں کا. نماز با جماعت، اول وقت پر نماز، مساجد میں شور و غل سے بچنا اور تراویح وغیرہ، یہ وہ کارنامے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. معاملے میں کسی کو رعایت نہ دیتے. کبار صحابہ میں سے کبھی کوئی اگر نماز میں کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ آتا تو دوران خطبہ ہی اس سے سوال کر ڈالتے کہ آپ کہاں تھے اور آپ اس وقت آ رہے ہیں. ایک بار دو لوگوں کو مسجد میں شور کرتے دیکھا تو بلایا، پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ طائف سے. فرمانے لگے اگر مدینہ کے ہوتے تو خوب سزا دیتا کہ ابھی تک یہاں رہ کر مساجد کے آداب کا ہی نہیں پتہ، اور وہ بھی مسجد نبوی کا. عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور خوبصورت بات کہ اتباع سنت میں ذاتی خواہش کو بھی قربان کر ڈالتے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی فجر اور عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتی تھیں. ان سے کہا گیا کہ آپ باہر مسجد میں کیوں جاتی ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں اور غیرت محسوس کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں. اس پر انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو کس چیز نے انہیں مجھے منع کرنے سے روک رکھا ہے. لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان باعث رکاوٹ ہے، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو. اب بے شک عمر رضی اللہ عنہ کو فتنے کا ڈر تھا، اپنی بیوی کے لیے فجر کے اندھیرے اور رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جانا پسند نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے خاموش تھے. یہ واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کی امور شریعت کی قدردانی اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی درخشندہ مثال ہے. آج لوگ اپنی غیرت، انا اور سو کالڈ سٹیٹس کی خاطر سنت کی پرواہ نہیں کرتے، عمر سے زیادہ وہ غیرت مند ہیں. عمر رضی اللہ عنہ غیرت ایمانی میں شدت کے باوجود سنت کے آگے خاموش رہتے. نماز تراویح کا اہتمام بھی عمر رضی اللہ عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے امت کو اس پر جمع کیا. پوری امت مسلمہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی علمی وسعت کی معترف ہے. وہ عظیم فقیہ تھے، فہم و فراست کی گہرائی، مسائل کا حل تلاش کرنے میں مہارت تامہ، اور مسائل کے استنباط میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے. جب انہیں خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو مسلمانوں کے فقیہ کی حیثیت اختیار کر گئے. اشاعت علم کے سلسلے میں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمات سنہرے حروف میں لکھنے کے لائق ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کچھ پر حکمت اقوال ملاحظہ فرمائیں. المدح الذبح، منہ پر تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، سردیوں کا موسم عبادت گزاروں کے لیے غنیمت ہے، یعنی وہ رات کو قیام بھی کر لیتے ہیں، راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے اور نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اور دن میں نفلی روزہ بھی آسان ہوتا ہے. ایک موقع پر فرمایا انا کنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العزه بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله. بے شک ہم ذلیل و خوار قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت و شرف عطا کیا، بس جب کبھی ہم اسلام کے علاوہ کسی اور سبب سے عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ نے ہمیں عزت نہیں دی تو اللہ پھر سے ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا. ایک موقع پر فرمایا اتہم الرأی علی الدین، لوگو تم رائے و قیاس کو دین کے مقابلے میں حقیر سمجھو. اپنے غلام اسلم رحمہ اللہ سے کہا لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، تیری کسی چیز سے محبت عاشق زار کی طرح نہ ہو اور نہ ہی تیری دشمنی کسی چیز سے اس حد تک ہو کہ اس کے خاتمے کا خواہش مند ہو۔ اسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ اے امیر المومنین ذرا سمجھا دیجئے اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا تیرا کسی چیز سے دیوانے بچوں کی طرح محبت کرنا کہ اگر وہ میسر نہ ہو تو رو رو کر ہلکان اور پریشان ہو جائے، ایسا نہ کرنا، اور دشمنی بھی اس حد تک نہ کرنا کہ تمہیں نہ ملے تو کسی کو نہ ملے، کہ اس کے خاتمے کے ہی خواہش مند ہو جاؤ۔ یعنی محبت میں اعتدال کا درس دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت عراق میں جو فتوحات ہوئیں وہ مشرق میں اسلامی فتوحات کا پہلا مرحلہ تھیں۔ فاروقی دور آیا تو آپ نے صدیقی منصوبوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ رات کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی، صبح کو عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو اہل عراق سے جنگ کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا، انہیں جوش دلایا، ثواب کی رغبت دلائی اور ایسا مسلسل کرتے رہے حتیٰ کہ سب تیار ہو گئے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب زمام خلافت سنبھالی تو آپ نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کی قیادت سے معزول کر دیا۔ حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فتوحات کا شاندار ریکارڈ تھا، اس کے باوجود معزول کیا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ عقیدے کی تھی۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جس جنگ میں قائد خالد ہوتا ہے وہ تو انہی کی وجہ سے جیتی ہی جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عقیدہ مضبوط کیا کہ جنگ کسی کی موجودگی کی وجہ سے نہیں، اللہ کی نصرت کی وجہ سے، اس پر توکل کی وجہ سے جیتی جاتی ہے۔ اور پھر بعض جنگوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعض لوگوں کو مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ نواز دے، اور اس کی بھی بالکل صحیح وجہ ہوتی، وہ یہ کہ وہ دیکھتے کہ فلاں نے فلاں جگہ خاص مدد کی یا خاص فیور دی، تو اس وجہ سے وہ چاہتے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ انصاف کے بیچ کی تلوار تھے اور وہ کسی کو کسی لحاظ سے بھی خاص فیور نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس بات کا ذکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بستر مرگ پر کیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، مرض الموت میں مبتلا تھے، تو ابو درداء رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے گئے تو سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے ابو درداء، اگر عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو تم کئی ناپسندیدہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کئی معاملات میں میں ان پر دل ہی دل میں بہت غصے ہوا، لیکن اب اپنی اس بیماری میں جب اللہ کا فرشتہ اسرائیل میرے پاس آنے والا ہے، میں نے ان معاملات میں غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ جب آپ نے میرا مال تقسیم کرانے کے لیے ایک آدمی بھیجا تو اس نے میرے ایک جوتے کا جوڑا بھی تقسیم کر دیا، ایک لے لیا، دوسرا میرے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسے کیا جو اسلام میں سبقت کرنے والے تھے اور بدری صحابہ تھے، وہ مجھ پر سختی کرتے تھے اور دوسروں پر بھی میری ہی طرح سختی کرتے تھے۔ میں انہیں قرابت داری کا حوالہ دیتا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے کسی ملامت گھر کی ملامت یا کسی رشتہ دار کی رشتہ داری کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ان کے اسی عمل کو دیکھ کر میرا غصہ جاتا رہا، وہ مجھ پر زیادہ ہی سختی کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ صرف فکر و نظر کے اختلاف کی وجہ سے تھا۔ میں جنگ میں ہوتا تھا، مشکلات کو جھیلتا اور موقع کی نزاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اور وہ موجود نہیں ہوتے تھے، وہ یہ سب نہیں جانتے تھے۔ اسی وجہ سے میں لوگوں کو نوازا کرتا تھا اور میری یہ چیز ان کی مخالفت کا سبب بنی۔ اس کے باوجود چونکہ وہ ان کے انصاف کے قائل تھے، اپنی موت کے وقت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا وصی بناتے ہوئے کہا، میں اپنی وصیت، میراث کی تقسیم اور اپنے عہد کا نفاذ عمر بن خطاب کے حوالے کرتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کی اور خالد کی مثال ایسے ہی ہے جیسے شاعر نے کہا ہے، لا الفینک بعد الموت تندبنی وفی حیاتی ما زودتنی زادی، تمہیں میں ایسا نہ پاؤں کہ تم میرے مرنے کے بعد آہو بکا کرتی رہو اور میری زندگی میں میرے لیے توشہ تک تیار نہ کیا۔ یعنی زندگی میں سب سے زیادہ سختی میرے ساتھ ہی کرتے رہے اور میری وفات کے بعد بھی سب سے زیادہ دکھی وہی ہوں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا نیا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس کے بعد ملک شام میں جو معارک ہوئے، معارک مارکہ کی جمع، یعنی جتنے مارکے پیش آئے، اور مسلمانوں کی جو فتوحات ہوئیں وہ کچھ یوں ہیں. 13 ہجری میں مارکہ فیل ہوا. فیل ایک مقام ہے, یہ جنگ اس مقام پر لڑی گئی اس وجہ سے مارکہ فیل کہلایا, اور یہ بازنطینیوں کے خلاف لڑی گئی اور اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. 14 ہجری میں دمشق فتح ہوا. دمشق شام کا دارالخلافہ ہے, کیپیٹل سٹی. اس کے بعد مسلمانوں کی فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک حصہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شمال سوریہ کی جانب بڑھا, اور دوسرا حصہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنوب یعنی اردن کی جانب پیش قدمی کرنے لگا, اور اس جانب کے سارے علاقے فتح ہوتے گئے. ان پے در پے فتوحات کے نتیجے میں رومی بادشاہ ہرقل شدید مایوسی کا شکار ہو کر دم دبا کر ملک شام سے بھاگ گیا. 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا, جو رومیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ طویل عرصے تک اس کا محاصرہ کیے رکھا. بالآخر اہل بیت المقدس اس شرط پر صلح پر آمادہ ہو گئے کہ امیر المؤمنین خود بیت المقدس آئیں. چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس گئے, جہاں رومیوں کے ساتھ صلح نامے پر اتفاق کیا گیا, جس کی روح سے اہل بیت المقدس کو ان کی جانوں, ان کے مالوں اور عبادت خانوں کے تحفظ کی ضمانت دی گئی. پھر عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے, نماز ادا کی اور اس میں مصلی تعمیر کرنے کا حکم دیا, جو آج بھی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں مصلی عمر بن خطاب کے نام سے موجود ہے. یوں پورے بلاد شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. فتح بیت المقدس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اجازت سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ مصر کی طرف متوجہ ہوئے, اور مختلف ممالک کو فتح کرتے ہوئے اسکندریہ تک جا پہنچے, جو اس وقت مصریوں کا دارالحکومت تھا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سکندریہ کا کئی مہینوں تک محاصرہ کیے رکھا. آخر کار مقوقس, یہ شاہ مصر کا لقب ہے, مقوقس جزیہ دینے کی شرط پر صلح کرنے پر مجبور ہو گیا. اس طرح متعدد مارکوں کے بعد 21 ہجری میں ملک مصر بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا. اس کے بعد 22 ہجری میں مسلم فوج نے طرابلس پر بھی اسلامی جھنڈے گاڑ دیے. طرابلس یہ لیبیا کا کیپیٹل ہے, دارالخلافہ. پھر ملک فارس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. جنگ یرموک میں فتح کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جہاں اسلامی فوج کے ایک حصے کو بلاد شام کو مکمل فتح کرنے کا حکم دیا, وہاں اسلامی فوج کے دوسرے حصے کو بلاد فارس کی طرف بھی پیش قدمی کا حکم دیا. بلاد فارس میں اسلامی فوج کی جو فتوحات ہوئیں ان کا ذکر ہمیں یوں ملتا ہے کہ 13 ہجری میں مارکت الجسر, جسر کہتے ہیں پل کو, اسی لیے اس جنگ کا نام بیٹل آف برج ہے, اس میں حصہ لیا. اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی, تعداد تھوڑی تھی اور پیچھے جنگیں لڑتے لڑتے کچھ ہمت کم ہو چکی تھی, کمزوری آ چکی تھی, اور آگے بہت بڑے لشکر اور ان کے ساتھ موجود ہاتھیوں کے ساتھ جو ہاتھیوں پر سوار تھے مقابلہ ہوا. تو مسلمان چونکہ پل کراس کر کے ان کے حصے میں داخل ہوئے تھے, قبضہ ان کا تھا, ان کا پلڑا بھاری تھا, اس لیے یہاں مسلسل فتوحات کے بعد پہلی شکست ہوئی. لیکن اس کا بدلہ بھی مسلمانوں نے اسی سال رمضان کے مہینے میں البویب کے مقام پر لیا, جس میں مسلمانوں نے مارکت الجسر کا بدلہ لیا اور فتح حاصل کی. اس مارکہ میں مسلمانوں کے قائد مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے. 14 ہجری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایرانیوں کے خلاف قادسیہ کی مشہور جنگ ہوئی, جس میں مسلمانوں نے شجاعت و بہادری کے عظیم نمونے پیش کیے. کئی دن کی مسلسل لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی, جس سے مدائن کی فتح کا راستہ ہموار ہوا. 16 ہجری میں مدائن فتح ہوا, جہاں کسریٰ کے محلات تھے اور ان میں اس کے خزانے بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کے بیش بہا خزانے مسلمانوں کے قدموں تلے بچھا دیے. عمر رضی اللہ عنہ خزانوں کو دیکھتے کہ کہاں بادشاہ کے پہناوے, شاہ کسریٰ کے پہناوے, آج عام مسلمان اپنے پاؤں تلے رود رہا ہے, اس کا مالک بنا ہوا ہے. روتے, اللہ کا شکر ادا کرتے, مسلمانوں کو نصیحت کرتے کہ یہ چیزیں کہیں تمہیں غافل نہ کر دیں, آپس میں عداوت و بغض کی وجہ نہ بن جائیں. اور آپ کے پاس جتنا خزانہ تھا آپ نے راتوں رات تقسیم کر کے غریب مسلمانوں, ضرورت مندوں میں بانٹ دیا. 16 ہجری میں ہی مارکہ جلولہ ہوا, اس میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اس کے بعد تکریت اور موصل بھی فتح ہو گئے, یہ عراق کے شہر ہیں. یوں دجلہ اور فرات کے درمیان کے تمام علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. یاد رہے کہ یہ تکریت عراق کا جو شہر ہے, صلاح الدین ایوبی اور صدام حسین کی جائے پیدائش بھی ہے. 21 ہجری میں پھر نہاوند کے مقام پر مشہور جنگ ہوئی. یہ نہاوند یہ مقام ہے نیئر ٹو ایران اینڈ ہمدان، اس کی فتح کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے، یعنی فتوحات کی بھی فتح، جیسے ام الفتوح ہوتا ہے فتح الفتوح، کیونکہ اس میں مسلمانوں نے فارسیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اور پھر فارس کے بقیہ علاقوں کو فتح کرنا بھی آسان ہو گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے قائد نعمان بن مقرن، جو مزن قبیلہ کے صحابی ہیں، رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جن کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی۔ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے دریائے سندھ اور بحر ہند تک آ پہنچا، جن فتوحات کا مختصرا ذکر ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری فتوحات یہ صرف 9 سال کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں، جس سے آج بھی دنیا حیران ہے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ مسلمانوں نے اس دور کی 2 بڑی سلطنتوں، روم، فارس اور پھر ملک مصر کو فتح کر لیا۔ ایسا یقیناً اللہ کی توفیق سے اور پھر مسلمانوں کے عظیم جذبہ جہاد اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کامیاب منصوبہ بندی اور جنگی پالیسی کے نتیجے میں ممکن ہوا۔ کچھ لوگ اہل بیت، آل رسول اور علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بغض رکھتے ہیں، انہیں خود علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان جان لینا چاہیے۔ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اے عمر، آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو عمل و کردار کے اعتبار سے مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو، اور میں یہ تمنا کروں کہ میں بھی اس شخص کے اعمال جیسے اعمال کرتے ہوئے اللہ سے جا ملوں۔ وعیم اللہ، اللہ کی قسم، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اور میرا یہ یقین اس بنا پر تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اکثر اوقات یہی جملے سنا کرتا۔ آپ فرماتے، ذہبت انا و ابو بکر و عمر، و دخلت انا و ابو بکر و عمر، و خرجت انا و ابو بکر و عمر، یعنی جہاں آپ اپنا تذکرہ کرتے وہاں ابو بکر اور عمر دونوں کا ساتھ کرتے۔ تو مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے، مجھے تو یقین تھا کہ آپ اپنے ان دونوں ساتھیوں کو ہی جا ملیں گے۔ یہ تو ہے علی رضی اللہ عنہ کی عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما سے محبت، کہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی شمار کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ ذکر فرماتے۔ لیکن کیا ہے ان لوگوں کا کہ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بغض رکھتے ہیں اور اسے اہل بیت سے محبت کرتانتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سفر آخرت کی طرف آئیں تو یہ انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، کیونکہ وہ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کے بارے میں سن چکے تھے، خواب و احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا ہرا پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمانا کہ اسکن یا جبل، اے پہاڑ ٹک جاؤ، یا اثبت یا جبل، اے پہاڑ جم جاؤ، ٹھہر جاؤ، کہ تم پر ایک نبی اور 2 شہید ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت کے ساتھ امت کی بڑی فکر تھی۔ ابو وائل شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ایک دن ہم عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو فتنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھتا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر آدمی کے لیے اس کا اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا پڑوسی بھائی سے فتنہ ہے، انہوں نے جنرل فتنوں کی بات کی، اور اس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارے گا۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں، یعنی دیکھیں، حالانکہ ان فتنوں کے آگے بند عمر تھے، اور ڈائریکٹ بات کی جاتی کہ آپ شہید ہو جائیں گے اور فتنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے، امت انتشار کا شکار ہو جائے گی، اس سے ہو سکتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ غمزدہ ہوں، یا ڈائریکٹ کسی کو منہ پہ شہادت کی خبر دینا، یعنی وفات کے بارے میں بتانا، تو انہوں نے دوسرا انداز اختیار کیا۔ کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں، بلا شبہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ موجود ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا اسے کھولا جائے گا؟ میں نے عرض کی، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا، پھر تو وہ کبھی نہ بند ہو سکے گا۔ میں نے کہا، جی ہاں، وہ بند نہیں ہو سکے گا۔ اب حدیث سنانے والے حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی مفہوم سمجھ چکے تھے، اور سننے والے عمر رضی اللہ عنہ بھی مراد جان چکے تھے، باقی عوام کچھ کنفیوز تھی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اور کون مراد ہے اور کیا مطلب ہے، لیکن وہ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بعد میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، جس طرح وہ یہ جانتے ہیں کہ کل سے پہلے رات آئے گی، اور میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے انہیں ایسی حدیث سنائی تھی جو کوئی قصہ کہانی نہیں تھی۔ بہرحال ہمیں ان سے پوچھنے میں ڈر محسوس ہوا کہ وہ دروازہ کون ہے، تو ہم نے مسروق رحمہ اللہ کو آمادہ کیا کہ وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کے بارے میں پوچھے۔ تو مسروق رحمہ اللہ نے حذیفہ سے پوچھا کہ وہ دروازہ کون ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا کہ آپ ایک مضبوط دروازہ ہیں، آپ مسلمانوں کے درمیان فتنوں کے پھیلاؤ میں مضبوط رکاوٹ ہیں، اور یہ دروازہ آخر کار توڑ دیا جائے گا، اور قیامت تک اس دروازے کے بند نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان ہر طرف فتنے پھیل جائیں گے، اور وہ ان فتنوں کو مکمل طور پر ختم کرنے سے عاجز ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت کے پانے کا یقین تو تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی مانگا کرتے۔ بخاری میں ان کی دعا ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اب بظاہر یہ دو بڑی عجیب باتیں ہیں، ایک طرف شہادت اور ایک طرف مدینہ میں۔ اب مدینہ میں نہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، پرامن شہر ہے، ایون آج بھی کرائم فری اور پیسفل سٹی اگر کوئی گردانا جاتا ہے تو مدینہ اور مکہ ہی آتے ہیں۔ تو ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ عمر رضی اللہ عنہ کو یوں دعا کرتے سنا کہ اللہم ارزقنی قتلا فی سبیلک ووفاۃ فی بلد نبیک، تو کہتی ہیں میں نے عرض کی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ان اللہ یأتی بأمرہ انا شاء، یقیناً اللہ اپنے حکم کو جہاں سے بھی چاہے لے آتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں بہت سے راستے دیکھ رہا ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب راستے ختم ہو گئے اور صرف ایک راستہ باقی رہ گیا۔ میں اس پر چل پڑا یہاں تک کہ ایک پہاڑ پر پہنچ گیا، اچانک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ان کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے کہا آپ عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ کر پیغام کیوں نہیں بھیج دیتے؟ انہوں نے کہا میں انہیں ان کی موت کی خبر نہیں دے سکتا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے، تو انہوں نے مراد سمجھ لی کہ ان کی شہادت کا وقت آ گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب میں انہیں سنا نہیں سکتا تھا۔ خود عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی شہادت کے متعلق خواب دیکھ لیا۔ جویریہ بن قدامہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے تین ٹھونگے مارے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو تقوی اور غربا کا، مہاجرین اور انصار کا خاص طور پر خیال رکھنے کی نصیحت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مفتوحہ علاقوں سے قید ہو کر آنے والے افراد کو مدینہ میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، وہ عراق کے مجوسیوں، شام اور مصر کے نصرانیوں کو اسلامی دارالخلافہ یعنی مدینہ میں رکھنا گوارا نہیں فرماتے تھے۔ مدینہ میں ان کے لیے صرف ایک ہی صورت میں رہائش ممکن ہو سکتی تھی کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ان کی انتہائی دانائی اور دور اندیشی کا واضح ثبوت تھا، کیونکہ ان شکست خوردہ افراد کے دلوں میں اسلام کے خلاف کینہ و بغض بھرا ہوتا تھا۔ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر دم سازشوں اور مکر و فریب کا جال بنتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ان کے ممکنہ شر سے بچانے کے لیے یہ اصول وضع فرمایا تھا، لیکن بعض صحابہ کے پاس کئی مجوسی اور نصرانی قیدی بطور غلام رہ رہے تھے، وہ ان غلاموں کو مدینہ میں رکھنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اصرار کرتے رہتے تھے تاکہ وہ اپنے روزمرہ امور میں ان سے کام لے سکیں، یعنی ایز اے نوکر چا کر رکھیں۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ غلاموں کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی، حالانکہ وہ خود اس کے حامی نہ تھے۔ آخر کار وہی ہوا جس کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا۔ عمر بن میمون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے، برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں، یعنی پہلی رکعت میں تلاوت لمبی کرتے تاکہ لوگ پہلی رکعت میں ہی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ اس دن بھی ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی، میں نے ان کی آواز سنی، آپ نے فرمایا کہ مجھے کتے نے مار ڈالا ہے، یا فرمایا مجھے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ دراصل ایک مجوسی غلام دو دھاری خنجر سے آپ پر حملہ آور ہوا، پھر وہ اپنا دو دھاری خنجر لے کر دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں سے 7 افراد شہید ہو گئے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے جب یہ دیکھا تو فوراً اس نے اپنا لمبا کوٹ اتار کر اس کے اوپر پھینکا اور اسے جکڑ لیا۔ جب اس مجوسی ابو لؤلؤ کو یقین ہو گیا کہ اب وہ قابو میں آ چکا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا، یعنی جب پکڑے جانے کا ڈر ہوا تو خودکشی کر لی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے امامت کے لیے مصلے پر کھڑا کر دیا۔ جو لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ سب کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا، لیکن مسجد کے اطراف میں موجود نمازی اس ثانیے سے بے خبر تھے، سوائے اس کے کہ جب انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قرات کی آواز نہ سنی تو سبحان اللہ کہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یبن عباس انظر من قتلنی، اے ابن عباس دیکھو مجھ پر کس نے حملہ کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور واپس آ کر عرض کی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الصنع، جو لوہار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قاتلہ اللہ لقد امرت به معروفا الحمد للہ الذی لم یجعل میتتنی بید رجل یدعی الاسلام، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو مسلمان ہو۔ یعنی انہیں اس وقت بھی یہی فکر تھی کہ میں تو شہید ہو رہا ہوں لیکن ایسا تو نہیں کہ میرے خون کا گناہ کسی مسلمان پر ہو، یعنی دوسرے مسلمان کو بچانے کی فکر۔ جب پتہ چلا کہ وہ ایک مجوسی ہے تو ریلیکس ہوئے کہ چلو مسلمان پر گناہ نہیں آیا، اور مجوسی اس نے تو ویسے ہی آگ کا ایندھن بننا تھا۔ پھر فرمایا کہ تم ہی زیادہ پسند کرتے تھے کہ مدینہ میں اجمی رکھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو اب ہم باقی سارے غلاموں کو قتل کر دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے غلط بات کہی، ان لوگوں نے جب تمہاری زبان میں بات شروع کر دی ہے، یعنی اب عربی بھی سیکھ چکے ہیں، تمہارے قبلے کی طرف نماز ادا کر لی، یعنی اب اسلام کی طرف راغب بھی ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، حج بھی کر رہے ہیں، یعنی اسلام کے تمام ارکان کو بجا لاتے ہیں، تو اب چاہتے ہو کہ انہیں نکال دیں یا قتل کر دیں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ یہ اتنا المناک دن تھا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں، اور پھر خون کی کمی پورا کرنے کے لیے اور انرجی بحال کرنے کے لیے نبیذ لائی گئی، کھجور اور پانی کا مکسچر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وہ پی لی لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ نے پی لیا لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یقینی ہے۔ مختلف لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، اور آپ کثر نفسی سے فرماتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، کہ مجھے کوئی ثواب نہ بھی ملے تو میرا اللہ مجھے بخش دے، مجھے کوئی سزا نہ دے، مجھے تو یہ بھی منظور ہے۔ اس دوران میں آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے، امیر المؤمنین نہ کہنا کیونکہ میں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں، یعنی اب میں اپنے عہدے سے اتر چکا ہوں اور میں ان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حجرہ عائشہ میں ہوئی تھی، اور وہیں آپ کے پہلو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ مجھے بھی وہیں دفن کیا جائے، لیکن چونکہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا، ان کا ہی حق تھا، تو آپ نے اپنے آخری لمحات میں پہلے اجازت طلب کی، اور امیر المؤمنین کی حیثیت سے نہیں بلکہ عمر بن خطاب کی حیثیت سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گئے اور عرض کی کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما واپس گئے تو فوراً عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، وہی جو آپ چاہتے تھے، یعنی انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو، جب میں فوت ہو جاؤں اور تم مجھے اٹھا کر لے جاؤ تو ایک دفعہ پھر ان سے اجازت مانگ لینا کہ عمر بن خطاب یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم آپ کی میت کو لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سلام کے بعد عرض کی کہ عمر بن خطاب نے اجازت چاہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، انہیں اندر لے آؤ۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں ان کے دو ساتھیوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ عمر بن میمون رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب سجدنا عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوہ سنی، آپ رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 ہے، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے، یعنی اس وقت آپ کی زبان پر یہ تھا۔ تاریخ دمشق کے حوالے سے ہے کہ سجدنا عمر رضی اللہ عنہ کو 23 ہجری میں 25 یا 26 ذی‌الحجہ کو شہید، یعنی زخمی کیا گیا، پھر کچھ دنوں بعد زخموں کی تاب نہ لا کر آپ وفات پا گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن پر محیط ہے۔ مسلم کے حوالے سے ہے، سجدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ذکر کیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کی عمر 63 سال تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ یہاں بھی علی رضی اللہ عنہ کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، اور دنیا سے کوچ ہوا تو زندگی کا سال بھی ایک ہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا گیا اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔